الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة لخطاياه وقال عليه الصلاة والسلام من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي أصيب بها فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمثل مصيبتي أو كما قال عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بخير حساب وقال عليه السلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل
على سيدنا شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد خدا نے بنائی ہے دنیا نرالی فنا اور بقا پر ہے بنیاد ڈالی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے کہیں پر ہے شادی کہیں پر جنازہ یہی دنیا کا حال ہے جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے کہیں فقر و فاقہ سے آہ و بکا ہے کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ سب برطرف انقلابات عالم تیری ذات ہی میں تغیر ہیں ہر دم تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ دنیا یہ فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو، سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہم کو یہاں دعوت دی، آپ کے سامنے دین کی دو بات کہنے کا موقع عنایت فرمایا، اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، کوئی کام کی بات کہنے کی توفیق دے جس سے ہم سب کو فائدہ ہو، کہنے والے کا پہلے فائدہ ہو، سننے والوں کا فائدہ ہو۔ مولانا سلیم صاحب، مولانا بدر عالم صاحب کو اللہ جزا دے، اور دوست احباب کو جنہوں نے آرگنائز کیا، امام صاحب کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل ارادہ تو یہ تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا، اور چونکہ والد صاحب یہیں پر امام تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب کے ساتھ، حافظ پٹیل صاحب کے ساتھ، اور ہم بھی آپ ہی کی اس آبادی اور بستی میں، یہیں اسی ٹاؤن میں ہم بڑے ہوئے، پلے جوان ہوئے، یہیں سے ہم آگے بڑھے، تو آپ حضرات کا حق بھی ہم پر بنتا ہے، تو ذرا والد صاحب کے سلسلے میں کوئی دو باتیں عرض کر دیں۔ ویسے آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، مگر پھر یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں حالات کتنے تیزی سے بدل رہے ہیں۔ گزشتہ رات حلب میں کیا ہوا، قیامت ٹوٹ پڑی، اور اللہ پاک ان مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان معصوم بچوں پر رحم کرے، اللہ ان بیوہ عورتوں کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرمائے، ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرمائے۔ جو ظالم خبیث شریر درندے ہیں شیعوں کی شکل میں، اللہ ان کے شر سے ان کو بچائے، اور ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ دے دے، نہیں ہے تو چن چن کر ایک ایک کو اللہ ختم کرے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمیں ہر وقت اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، قنوت بھی پڑھنا چاہیے، اور اپنی نجی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے، تہجد بھی پڑھنا چاہیے، تہجد کے بعد دعا مانگنی چاہیے، فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ان کا ہم پر کم سے کم اتنا ادنا حق ہمارے اوپر بنتا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ دوستو بزرگو، قرآن حدیث ہمیں مصیبت کے وقت کیا تعلیم دیتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سورہ تغابن میں اللہ ہم سے کہتے ہیں، پہلے تو یہ یاد رکھو جو مصیبت بھی آتی ہے وہ بإذن اللہ آتی ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور ہر حکم میں کوئی حکمت ہوتی ہے، ہم اسے سمجھیں نہ سمجھیں یہ چیزیں آتی ہیں۔ انفرادی مصیبت ہو کہ اجتماعی مصیبت ہو، انڈیویجول ہو کہ کلیکٹیو ہو، پرسنل ہو کہ پوری امت کی ہو، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت نافذ ہوتی ہے، ہمارا کچھ نہیں چلتا، ہمیں حکم ہے اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں رہیں، اور اللہ کے فرما بردار بن کر کے رہیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، عاجزی کریں، اور دعائیں مانگیں، اور اللہ سے خیر اور برکت اور حفاظت اور عصمت اور عفت کی دعا مانگتے رہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کہتے ہیں ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، جس کے دل میں ایمان ہوگا خدا پاک اس کے دل کی رہنمائی کریں گے۔ If you have faith in your heart, Allah will guide you and continue to guide you. Guidance will come from Allah. Allah رہنمائی کریں، اس مصیبت میں بھی اللہ رستہ نکال دیں گے، ہر مصیبت میں اللہ رستہ نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بچاتے ہیں، بال پاک بچاتے ہیں، آٹے میں سے جس طرح گونڈے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکالتے ہیں، اللہ مصیبتوں کے بیچ میں سے اس طرح کھینچ کے نکال لیتے ہیں، آتی ہیں مصیبتیں، لیکن تعلق مع اللہ جو ہے وہ ہمارا مضبوط اور سٹرونگ ہونا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ حالات ابھی آ رہے ہیں، اور بھی حالات آئے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ فرانس نے جب الجیریا پر وہ قیامت برپا کی تھی، اور وہاں ریولوشن کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، تو فرانس نے تو اپنی فوج بھیج دی، اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، بے شمار انسانوں کو، لکھوں کا انسانوں کو الجیریا میں کچل کے رکھ دیا۔ تو اس وقت وہ ان کی عورتوں کو ریپ کرتے تھے، تو عورتیں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرتی تھی کہ گھوڑوں کے جو سٹیبل ہوتے تھے اس میں بھاگ جاتی تھی، اور گھوڑوں کا جو پیخانہ ہے وہ اپنے اوپر اپنے جسم پر لگا لیتی تھی، تو وہ فوجی آتے اس بدبو کو سونگ کر بھاگ جاتے، اور اس سے ان کی قسمت کی حفاظت ہوتی۔ تو حالات جب آتے ہیں تو اللہ پاک پھر بتاتے ہیں کہ یوں کر لو، اس طرح تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ رستہ دکھاتے ہیں کہ یہاں سے یوں نکل جاؤ یوں نکل جاؤ, اس طرح سے اللہ پاک بچا لیتے ہیں, حالات آتے ہیں, لیکن اس میں تعلق اللہ کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی. قریش نے مشورہ کیا کہ گھر کو سراؤنڈ کرو اور صبح کو جب نکلے تو 12 قبیلے کے بڑے بڑے جوان ہنڈے حملہ کرنے اندھیرے میں اور شہید کر کے بھاگ جائیں. اللہ پاک نے کیسے بال بال نکال لیا وہاں سے کہ بالکل یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سر پر سپرنکل کرتے ہوئے نکل گئے وہاں سے, اور پھر غار ثور میں 3 دن وہاں رہے, اور پھر وہاں سے نکل کر حفاظت کے ساتھ مدینہ شریف پہنچ گئے. یہ سب چلا حفاظت کرنے والے پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ. کیونکہ وہاں پر کہتے لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جب دل میں ایمان قوی ہوتا ہے تو اللہ پاک راستہ بتاتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم, اللہ کو سب کچھ پتا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ رسول کا کہنا ماننا, اللہ جو کہیں وہ کرو, رسول جو کہیں وہ کرو. اطاعت اپنے اندر پیدا کرو, اطاعت کا جذبہ پیدا کرو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہ آج مفقود ہے. ہم اللہ رسول کی اطاعت جیسی کرنی چاہیے نہیں کر رہے ہیں, اس لیے حالات آتے ہیں. جہاں اطاعت ہو, فرما برداری ہو, وہاں اللہ رب العزت والجلال راستے نکالتے ہیں, راستے نکال دیتے ہیں, حفاظت کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے اس ملک میں کتنی ایکسٹریمزم کی باتیں ہوئیں اور تشدد اور رائٹ ونگ والوں نے کتنا شور کیا, مگر اللہ کا شکر ہے ہماری مساجد مدارس اور سب کچھ چل رہی ہیں, اللہ پاک ہماری حفاظت کرتے ہیں. کیسے اللہ حفاظت کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں, اللہ بچاتے ہیں اللہ حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کچھ نہ کچھ رستہ نکال دیتے ہیں. ہاں اکے دکے قصے ہو جائیں, کہیں کسی کو ٹرین اسٹیشن پہ دھکا دے دیا, کہیں کچھ اور کر دیا, وہ باتیں الگ ہیں, یہ تو ہونے ہی والی ہیں, لیکن عمومی طور پر اس طرح کے حالات کوئی ایسے ہوئے نہیں رمودار. اللہ نے حفاظت کی, اللہ کا شکر ہے لوگ یہاں پر دین کو پکڑے ہوئے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ پاک نے حالات درست رکھتے ہیں. ہماری عورتیں بیچاری بچیاں مدرسے پڑھنے جاتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, نقاب پہنتی ہیں, اللہ ان کی برکت سے اللہ حفاظت کرتے ہیں. تو جب تک وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل رہے گا, اللہ کی طرف سے حفاظت رہے گی. ہاں لیکن فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ, اگر تم ہی پیٹ پھیر کر بھاگ دیے, اللہ رسول کے احکام توڑے, تو پھر ہمارے رسول کا کام البلاغ المبین ہے, میسج پہنچا دینا ہے. باقی کسی کی بوچی پکڑ کر اس کو مجبور کر کے عمل کرانا یہ رسول کا کام نہیں ہے. صرف میسج پہنچانا ہے, سپیچ دینا ہے, بیان کرنا ہے, ماننا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی جواب داری ہے. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, یاد رکھو اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہے, اسی سوا اور کیا ہے, کوئی معبود نہیں خدا کے سوا, اسی کی عبادت کرو, اسی کی طرف رجوع ہو کر رہو, اسی کو اپنا مقصود معبود اپنا سب کچھ بناؤ. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. ہر وقت اپنا توکل, اپنا اعتماد, اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں ان صفات سے نوازے, اطاعت کی بھی توفیق دے اور توکل کی بھی توفیق نصیب فرمائے, ایمان کامل اور یقین صادق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کتنی پیاری ہدایت ہے مصیبت کے سلسلے میں. سورہ حدید میں اللہ پاک پھر یہ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, روئے زمین پر کوئی مصیبت آوے یا خود تمہاری ذات میں کوئی تکلیف آوے, وہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, تمہارے پیدا کرنے سے پہلے اس کو ہم نے لکھ دیا تھا کہ یہ چیز آنے والی ہے, پھر کیوں افسوس کرتے ہو؟ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تقدیر میں وہ مصیبت لکھی ہوئی تھی, تو ہم اس پر کیوں کیا افسوس کریں؟ چھوڑو, اللہ کی طرف رجوع, چلو آگے چلتے رہو اپنی لائف کے ساتھ, گیٹ آن ود یور لائف, معافی مانگ لو, توبہ کر لو, اللہ میری کوئی غلطی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہو تو میری اس غلطی کو معاف کر دیجئے, آئندہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا, نیکسٹ ٹائم یہ مسٹیک نہیں ہوگی, آپ میری حفاظت کرنا, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو, صحیح کر لو. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر, کیوں آتی ہے مصیبت؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, ہم آپ کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں تاکہ تاکہ تمہارے سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو تم اس پر افسوس کر کے بیٹھے نہ ہو, اور تمہیں اللہ کوئی چیز دے تو اس پر تم خوشی کے مارے اچھلنے اور کودنے اور جھومنے اور چلانے اور چھلانگ مارنے نہ لگو, بلکہ دونوں حالت میں تم میڈیم ماڈریٹ اعتدال کے حال پر قائم رہو. ہم نے بتا دیا ہے کہ وہ خوشی بھی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور وہ مصیبت بھی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, پھر افسوس بھی نہ کرو اور جھومو بھی نہیں, ایک لائن کے اوپر رہو. ہر حال میں ہمارا قلب ایک لیول کے اوپر رہنا چاہیے, داواں ڈول نہیں ہونا چاہیے. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہم نے ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم مدفعہم اللہ مراتبہم سے سنا کہ حضرت تو حضرت تھے, بڑی خانقاہ تھی حضرت کی, حضرت کا فیض بہت عام تھا اور اللہ پاک نے حضرت کو خاندان بھی بہت بڑا دیا تھا. حضرت کی چار بیویاں تھیں اور 49 چلڈرن تھے, اور حضرت اپنی خانقاہ کا خرچہ خود سارا برداشت کرتے تھے, ہزاروں آدمیوں کا کھانا پینا سب حضرت کی طرف سے ہوتا تھا, اور حضرت کے بیٹے جوان ہو گئے تھے, وہ تجارت کرتے تھے اور تجارت سے آمدنی ہوتی تھی اور اس سے خانقاہ چلاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت کے صاحبزادے بہت سارا سامان تجارت لے کر کشتی کا سفر کر کے دوسرے ملک گئے بزنس ٹرپ کے اوپر. اب کشتیاں جو ہیں وہ تو بعض مرتبہ سٹرم میں بھنور میں پھنستی ہیں, طوفان آتا ہے, حالات آتے ہیں, تو اس طرح کا طوفان چلا, کشتیاں اور بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں آگے پیچھے, تو وہاں سے جو لوگ بچ بچا کے نکل آئے تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ وہ جو کشتی تھی حضرت کے صاحبزادے کی وہ بھنور میں پھنسی تھی, پتھروں سے ٹکرائی اور کشتی بھی ختم, بیٹا بھی مر گیا, سامان بھی سارا تجارت کا ضائع ہو گیا, بہت بڑا نقصان ہوا. یہ نیوز حضرت کی خانقاہ میں جب پہنچا تو حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکائی اور اس کے بعد سر اٹھا کر کہا الحمدللہ. اب لوگوں کو سمجھ نہیں پڑی کہ انا للہ پڑھنا چاہیے وہ انا الیہ راجعون, اور حضرت کہہ رہے ہیں الحمدللہ. خیر کسی کی پوچھنے کی ہمت نہیں, کیونکہ پوری خانقاہ سوگ منا رہی تھی, سبھی اس مصیبت کا احساس سب کو ہے. خیر چلتے رہے, اپنا جو کچھ کرنا ہے کرتے رہے. اس زمانے میں یہ مواصلات اور یہ سب کنیکشن کنیکٹنگ انٹرنیٹ یہ فون وون موبائل یہ چیزیں تو تھی نہیں. کچھ دن بعد اطلاع آئی کہ ہاں وہ کشتی بھنور میں پھنسی تو تھی لیکن بال بال بچ کر کے دوسری طرف نکل گئی تھی, اور بیٹا جو ہے آگے جہاں جانا تھا وہاں پہنچا, تجارت وغیرہ بھی کی, بہت سا منافع بھی ہوا اور ساری پروفٹ لے کر کے ہزاروں لاکھوں کی پروفٹ لے کر واپس آ لوٹ رہا ہے صحیح سلامت. اب یہ خوشی کی خبر آئی حضرت کو, جب یہ خبر دی گئی حضرت نے پھر گردن جھکائی اور اس کے بعد سر اٹھا کر کہا الحمدللہ. اب چونکہ یہ خوشی کا موقع تھا, کسی نے پوچھا حضرت یہ دوسری دفعہ الحمدللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے خوشی کا موقع ہے, لیکن پہلی دفعہ آپ نے الحمدللہ کیوں کہا تھا؟ اس وقت تو کچھ انا للہ پڑھنا چاہیے, مصیبت تھی. حضرت نے فرمایا دونوں مرتبہ میں نے جو الحمدللہ کہا وہ اس نیوز پر نہیں کہ دوسری مرتبہ وہ بیٹا سلامت آ رہا ہے اس کی خوشی میں, یا پہلی مرتبہ کہ وہ بیٹے سے کوئی ناراضگی تھی اچھا ہوا مر گیا اس بھی مصیبت پہ الحمدللہ کہا, اس انفارمیشن اور نیوز کے اوپر میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا. دونوں موقع پر میں نے اپنے دل کی کشتی کو دیکھا کہ میرے دل کی کشتی تو کہیں ڈوب نہیں گئی, میرے دل کا کنیکشن میرے مالک اور میرے خالق کے ساتھ پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہے. میں نے دیکھا الحمدللہ جب وہ پہلا نیوز آیا تھا تو میرے دل میں اپنے خالق مالک سے کوئی شکوہ شکایت کمپلین نہیں تھی کہ تو نے کیوں میرا بیٹا غرق کر دیا, کیوں لاکھوں کا مال ضائع کر دیا, کوئی شکایت نہیں تھی, بالکل نہیں, ایک حرف بھی شکایت کا نہیں تھا. میرا دل مطمئن تھا کہ الحمدللہ اللہ کی اگر یہی مرضی ہے تو پھر یہی ہے, ہم اسی پر خوش ہیں. اور دوسری مرتبہ بھی جب خوشی کا نیوز آیا تو میں نے اپنے دل کی کشتی کو دیکھا کہ اس خوشی میں کہیں میں جھومنے تو نہیں لگا, کہیں اچھلنا کودنا اور خوشی میں یہ چیز جیسے ہمارے بچوں میں ہوتا ہے ایگزام پاس ہو جائیں اور ڈگری مل جائے تو اس میں کتنا اچھلتے ہیں کودتے ہیں, پارٹیاں مناتے ہیں, شادی بیاہ میں ہم کتنا اچھلتے کودتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, اور غمی میں ہم کتنا چلے جاتے ہیں, کتنی شدت اور کتنا غم کرتے ہیں, سوگ مناتے ہیں, تو یہ دونوں کیفیت. حضرت نے فرمایا میں نے اپنے دل کو دیکھا تو الحمدللہ وہ ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی. میرے دل کا کنیکشن میرے اللہ کے ساتھ جیسا تھا ویسا ہی ہے, وہی اسٹرانگ مضبوط کنیکشن ہے, اس پر میں نے الحمدللہ کہا. تو یہ ہمیں ہر حال میں, خوشی ہو, تکلیف ہو, غمی ہو, پریشانی ہو, اپنا تعلق اپنے خالق مالک کے ساتھ سیم رکھنا چاہیے. ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا شاہ دولا. بڑے مستجاب الدعوات تھے. جس جگہ رہتے تھے وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے, باغ بغیچہ تھا, پانی کا ایک ڈیم تھا. تو ڈیم کچھ کمزور پڑ گیا اور کچھ چوہے ووہے آنے, سیمنٹ کھانے لگے, ڈر لگا کہ کہیں یہ ڈیم ٹوٹ جائے گا. تو لوگوں نے بڑی کوششیں کی, کوئی مسئلہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. حضرت کے پاس آئے, حضرت کو دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کام کی حفاظت کرے, ورنہ یہ پانی جو اگر بہ گیا تو پوری کھیتیاں باغ واغ سب ختم ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا اچھا چلو پھر مجھے ادھر لے چلو. اپنے ساتھ ایک کلاڑا لیا چلتی, اب وہاں جا کر اس ڈیم پہ دھڑ دھڑ مارنا شروع کر دیا. حضرت کیا کرو گے, آپ تو جلدی توڑ رہے ہیں اس کو. حضرت نے فرمایا نہیں, توڑنے کا کیا بات ہے, جدھر مولا ادھر شاہ دولا. اگر مولا کی مرضی یہی ہے کہ اس دم کو توڑنا ہے تو ہماری بھی مرضی اسی میں کہ توڑو اس کو. جدھر مولا ادھر شاہ دولا. تو اب یہ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت, حضرت بس رہنے تو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر لے آئے حضرت کو واپس گھر. بس ان کا یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس ڈیم کی پھر ہمیشہ کے لیے حفاظت کر دی, کہ یہ میرا بندہ مجھ پر قناعت کیے ہوئے ہے اور میرے ساتھ تعلق کے اندر یہ حال ہے کہ میرا مالک جو چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں. تو ہمارے دل کی کیفیت بھی ہر وقت یہی ہونی چاہیے کہ میرے اللہ, میرے خالق, میرے مالک میرے لیے جو فیصلہ کریں میں اس پر خوش ہوں. اگر ہمارا دل یہ بن جائے تو سمجھو ہم تصوف کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے. تصوف کے مقامات میں ایک مقام ہوتا ہے صبر, اور اس سے اوپر ایک مقام ہوتا ہے رضا. یہ صبر سے بھی اونچا مقام ہے. صبر کے معنی تو مصیبت جو آ جائے تو اس پر صبر کرنا, سکون ساکن رہنا, اور رضا کے معنی یہ کہ اس مصیبت کے اوپر خوش ہونا, یہ اسے اعلیٰ مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا, تو اس میں لکھا اما بعد فان الخیر کله فی الرضا فان استطعت ان ترضى والا فاصبر. جان لے کہ ہر خیر رضا میں ہے, اللہ سے خوش رہنے میں ہے. اگر تو ہر حال میں اللہ سے خوش رہ سکتا ہے تو رہ, اگر نہیں رہ سکتا تو صبر کر. اور صبر سے بھی اونچا مقام ہے رضا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے پوچھا گیا کہ رضا کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا ان تسرہ المصیبت کما تسرہ النعمت, کہ تم کو مصیبت بھی اس طرح خوش کرے جیسے نعمت خوش کرتی ہے, تو سمجھو تم اللہ سے راضی اور خوش ہو. یعنی جیسے کوئی نعمت مل جائے, کوئی بہت بڑا جیک پوٹ لگ جائے, کوئی بزنس میں کوئی بہت بڑا یہ مل کانٹریکٹ مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو اگر ایسی خوشی مصیبت پر بھی ہو کہ یہ تکلیف آئی, اچھا اللہ کی طرف سے آئی ہے الحمدللہ, آنے دو, جس حال میں اللہ رکھے ہم خوش ہیں. تو جب یہ کیفیت ہو جائے تب سمجھا جائے گا کہ ہاں تم اللہ سے خوش ہو, اللہ سے راضی ہو. یعنی مصیبت کو اپنے اوپر دعوت نہیں دینے کا, مصیبت بلا کو ٹالنے کی کوشش کرنے کی, لیکن اگر تقدیر میں ہے اور وہ آ گئی تو پھر اس وقت ہائے واویلا چیخنا چلانا یہ نہیں کرنے کا, خوش رہنے کا. یہ رضا ہے. جب اس مقام پر پہنچے تب کہا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کے ساتھ راضی ہے. تو ہمیں ہر حال میں صبر سے کام لینا ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. اور حالات آتے ہیں, یہ اس میں ہمارے لیے عمومی طور پر خیر ہوتی ہے. دیکھیے مجموعی طور پر حالات آ رہے ہیں دنیا بھر میں, تو اس میں کتنے فائدے ہوتے ہیں. وہاں والوں پر تو تکلیف ہوئی, لیکن مجموعی طور پر ساری دنیا کو رجوع الی اللہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. سب مساجد میں آ رہے ہیں, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں. تو ایک جگہ حالات آئے اور سب مسلمان اس کے لیے کنسرن ہیں, تو رجوع اللہ کی توفیق ہو رہی ہے, کتنی بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے, اس میں جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بے حساب بلند فرمائے. یہ حالات آئے بیچاروں پر, اور ان کے لیے تو اس میں ہے کہ ان کی مغفرت بھی ہو گئی اور ان کے لیے درجات کی ترقی بھی ہو گئی ہے, جنت کے اونچے درجات بھی ان کو نصیب ہو گئے. جس زمانے میں اب سے تقریباً 20 سال پہلے بوسنیا میں ایسے حالات چل رہے تھے اور وہاں پر بہت سمجھئے قتل و غارت کا بازار گرم تھا, مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں اور معصوم بچے اور عورتیں اور بیوہ اور بوڑھے اور یہ, تو یہ اللہ پاک کو نعوذ باللہ ان پر کچھ رحم نہیں آتا؟ ایسا سوال کرنے والے نے سوال کیا, ہم جیسا کوئی ہوتا تو گھبرا جاتا. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا, بھائی ایسا لگتا ہے اللہ رب العزت والجلال کی یہاں ہر زمانے میں امت محمدیہ کے شہداء کا ایک کوٹا فکس ہے, وہ کوٹا فل ہونا چاہیے. تو جب وہ اس لائن سے فل نہیں ہو رہا ہے اللہ کے راہ میں جان قربان کرنے سے, تو اللہ اس لائن سے اس کوٹے کو فل کر دیتے ہیں. اور پھر حضرت نے آگے فرمایا کہ یہ تو ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ بیچاروں کی زندگی کبھی دین سے ادھر ادھر گزری ہو, گناہ وغیرہ بھی ہوں اور بھی دین سے دوری ہو, اور اللہ رب العزت والجلال اس طرح شہادت کے ذریعے سے ان کو اٹھا لیں, پوری زندگی کے گناہوں کی بخشش کر دیں اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام دے دیں, اور پیچھے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو صبر کا ثواب دیں اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ پاک دین کو زندہ کریں ان میں اور ان کے حالات تبدیل کریں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بوسنیا میں حالات کتنے سدھر گئے, کتنے درست ہو گئے, ورنہ پہلے ہم دیکھتے تھے تو بیچاروں کو ایسے یورپین بن گئے تھے کہ کوئی تمیز ہی نہیں تھی, مرد عورتوں کے لباس میں مسلم غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں تھا, ختنہ کو تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے, ان کے یہاں ختنہ ہوتی ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ختنہ کیا ہے. ہمارے جو لوگ یہاں سے امداد لے کر گئے تھے وہ پریشانی میں ہو گئے تھے, ان میں فرق صرف یہ تھا کہ نام مسلمان تھا, ایک کا نام غیر مسلم دوسرے کا نام مسلم, تو اس پر وہ قتل ہو رہا تھا, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اسلامی علامت ان میں نہیں تھی, کلمہ وغیرہ سے بچارے, اس لیے کہ ان پر حالات ایسے آئے تھے زبردستی اور تشدد ایسا ہوا تھا کہ قرآن تعلیمات دین مسئلے مسائل کچھ پتہ ہی نہیں تھا بچاروں کو. تو یہ حالات جب آئے اللہ رب العزت والجلال نے جن کو معاف کرنا تھا, جن کو شہادت کا درجہ دینا تھا, وہ تو اللہ نے دے دیا, اور جو باقی رہ گئی اللہ پاک نے ان کے لیے دوسری طرح سے راستے ہموار. تو ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, تو یہاں پر بھی حالات ہیں, اللہ اس کی حکمت سمجھتے ہیں, اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, اللہ رب العزت پوری دنیا کو دیکھتے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہے اور کیا طور طریق ہے اس کو بھی اللہ جانچنا اور دیکھنا چاہتے ہیں. جب پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے اللہ کے سامنے رجوع ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک حالات بدلتے ہیں, اللہ پاک کچھ نہ کچھ اچھے حالات لاتے ہیں, اور انشاءاللہ آئیں گے, اچھے دن بھی آئیں گے, اچھے حالات آئیں گے, کیونکہ اللہ رب العزت والجلال آپ لوگوں کی دعائیں سن رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا اور کوئی نہ کوئی قطب ابدال ہوگا, اللہ اس کی سنیں گے اور حالات درست کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ہمیں جو ہے ان حالات میں ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق پہلے سے زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ آدمی ان چیزوں کو سن کر ایک دم ہمت ہار بیٹھتا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے, کیا ہے, اور پھر بعض لوگ تو اپنا ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں, ایسے جملے پک دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے ہم کو کبھی مدد نہیں کی اور یہ کیوں ہو رہا ہے. پھر وہ ایک لڑکی کا سوئسائڈ کی نوٹ چل رہی تھی, بعض لڑکوں لڑکیوں کو اس کو پڑھ کر سوئسائڈ کرنے کو خیال آتا ہے کہ ہم بھی سوئسائڈ کریں, کہ کیا فائدہ ہے زندگی کا, دیر نو پوائنٹ ان لائف, رہ کر کے کیا فائدہ ہے, چلو ہم بھی مر جاتے ہیں. اس قسم کے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس لیے یہ یاد دہانی کرانا پڑتا ہے, بھائی اللہ کے واسطے ذرا اپنا ایمان سنبھالو اور ایسے آبجیکشن نہ کرو, اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالو, ذرا ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرو, ان حالات میں اپنے ایمان کو اور زیادہ اسٹرانگ کرو اور مضبوط کرو. مشائخ کہتے ہیں انسان پر انفرادی اجتماعی مصیبت آئے تو اس میں اس کی دو میں سے ایک حالت ہو جاتی ہے, یا تو مصیبت آئی اور وہ اس مصیبت کی وجہ سے غصے میں آ گیا, بھڑک اٹھا, چیخنے چلانے لگا, خدا کی شکایتیں کرنے لگا, آبجیکٹ کرنے لگا, وائی می, کیوں میرے اوپر یہ مصیبت آئی, وائی مسلمز, وائی آلویز اس, وائی نو بڈی ایلس, اور آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان دس, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, اینڈ دس از رانگ, اس طرح کا آبجیکشن کرنے لگا, تو یہ خدا سے دور بھاگ گیا, خدا کو اشکال کر کے, خدا پر اشکال کر کے خدا سے دور نکل گیا. دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ جب مصیبت آئی تو وہ کہے او اللہ توبہ میرے اللہ معاف کر دیجئے، میں نے وہ غلطی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے آگے گر گرائے اور نمازیں پڑھی دو چار پانچ چھ دس بیس رکعت اور اس کے بعد توبہ کی، اللہ کے حضور میں معافی مانگی، صدقہ خیرات کیا، مصیبت بلا کو ٹالنے کی کوشش کی اور اس کے لیے رجوع ہو کر کے خوب روئے دھوئے اللہ کے سامنے، تو دونوں میں سے ایک حالت ہوگی. اگر وہ پہلی حالت ہو کہ وہ اس پر اشکال شروع کر دیا اور آبجیکٹ کر کے دور نکل گئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو مصیبت آئی تھی وہ مصیبت نہیں تھی، وہ عذاب تھا. اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے وہ اس کی اصلی حالت ظاہر کی کہ اب تک جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا وہ کتنا پکا تھا، وہ چیک ہو گیا، وہ چیکنگ ہو گئی اس کی. اس کو اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. تو یہ وَلَيَعْلَمَنَّ اس کے معنی لَيُمَيِّزَنَّ، اللہ تمیز کر دیں گے، کھرے کھوٹے کو الگ کر دیں گے، دودھ پانی کو جدا کر دیں گے اللہ پاک. تو اللہ ان مصیبت کے ذریعے سے اس کو تو الگ بھگا دیتے ہیں کہ جا تو اپنے رستے کے اوپر، ختم ختم ہو گیا وہ، اللہ حفاظت کرے ہماری. اور دوسری حالت ہو جائے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو مصیبت آئی تھی وہ مصیبت نہیں تھی، وہ رحمت تھی اس کے لیے، وہ رحمت تھی اس کے لیے کہ اس رحمت کے ذریعے اللہ پاک نے اس بندے کو، اس بندی کو اپنے پاس کھینچ لیا، تھوڑا ذرا سا اس کو چمکارا دکھایا تو وہ سمل گیا اور بھاگ کر کے دوڑ کر کے خدا کے حضور میں آ گیا، خدا نے اس کی حفاظت کر دی. تو اگر مصیبت چاہے انفرادی مصیبت ہو، چاہے اجتماعی مصیبت ہو، چاہے انڈیویجولی انسان اللہ سے دور نکل گیا یا پوری امت اللہ سے دور نکل گئی تو اس کا مطلب وہ عذاب تھا. لیکن اگر انڈیویجولی وہ انسان یا پوری امت اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے پاس دوڑ کر آ گئی تو اس کا مطلب وہ مصیبت رحمت تھی سب کے لیے. اللہ ان مصائب کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنائے، عذاب کا سبب نہ بنائے. اللہ پاک اپنے انتقام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے ساتھ رحم کرم عفو اور صفا اور عافیت کا معاملہ فرمائے. یہ دعا ہر وقت اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. یہ تو اجتماعی مصیبت جو امت پر آ رہی ہے، اور یہ کوئی یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے آ رہی ہے اور امت مسلمہ تو بہت سٹرونگ ہے. 1.7 بلین ہیں ہم لوگ، ہم کو کوئی فنش آف نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا انشاءاللہ. اور یہ جو ڈھکوسلے ہیں اور ان کی جو سازشیں ہیں، اللہ ان کو ناپاک اور ان ناپاک عزائم کو ناکام کریں گے انشاءاللہ. ہوتے ہیں یہ سب مل کر کے کر، پیچھے بھی بہت ایسا ہوا ہے. آپ پیچھے ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، کب سے چنگیز خان کو دیکھ لو. چنگیز خان اس وقت جو چلا تھا منگولیا سے، تو وہ چلتے چلتے اس نے 18 لاکھ انسانوں کا قتل کیا تھا، 1.8 ملین. حالانکہ اس زمانے میں نہ بم تھے، نہ گن تھی، نہ اور چیزیں تھیں، زیادہ زیادہ کچھ گولے باری اور اس قسم کی چیزیں تھیں، آگ لگا دیتے تھے اور پورا شہر کا شہر آگ میں جلا دیتے تھے. اور اس کی یہ چیزیں ان کی ہوتی تھی، وہ تو خون خوار بھیڑیے تھے چنگیز خان بھی اور اس کا بیٹا ہلاکو خان بھی. تو انہوں نے بہت تہس نہس کیا تھا پورا، ادھر سے منگولیا چائنا کی طرف سے چلتے چلتے آئے، پورا مڈل ایسٹ کور کر کے عراق اور بغداد، اور بغداد کا پورا تخت و تاراج جو ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا. آگے چل کر سیریا میں ہی ان کو بریک لگی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو لوگ کہتے تھے اذا سمعتم بان تطرق انہزمت فلا تصدقوه. اگر کوئی یہ نیوز دے کہ وہ تاتاری منگولین شکست کھا گئے تو ماننا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شکست کھائے، وہ تو ہمیشہ جہاں جاتے ہیں تباہی مچاتے ہیں. لیکن ان کو جو بریک لگی تھی وہ شام میں آ کر بریک لگی تھی، اہل شام نے، سیریا والوں نے ان کو روکا تھا، اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا تھا، پہلی ڈیفیٹ ان کو وہاں ہوئی، وہ بریک لگی، پھر تھوڑے آگے پیچھے ہٹے اور پھر اللہ پاک نے ایک انقلاب بڑھوا دیا. لمبی داستان ہے اس کی، آپ نے وہ قصہ بھی سنا ہوگا، ہلاکو خان کی بیٹی پرنسس ایک مرتبہ اپنے جوش و خروش کے ساتھ جا رہی تھی، اپنے پمپ اور گلوری میں، اپنے خدام حشم و خدم سولجرز کے ساتھ. اس نے دیکھا ایک جگہ کوئی مولوی صاحب ہیں، کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بیان تقریر کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں. تو وہ رک گئی، ان کے پاس گئی، کہنے لگی مولوی صاحب کیا یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں ہم باطل پر ہیں. کہاں بالکل صحیح ہے، تو پھر یہ کیوں ہے کہ اللہ نے ہم کو غلبہ دیا اور ہم نے تم کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا اور آج رعب اور دبدبا اور ہمارے ہاتھ میں، اگر اللہ ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ مغلوب کیوں ہیں، آپ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ کو غالب ہونا چاہیے، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے، ہمیں مغلوب ہونا چاہیے. تو اس عالم نے کہا کہ تم نے کبھی بکریاں چلانے والے شیپرڈ کو دیکھا ہے کہ بکریاں چلاتا ہے؟ کہاں دیکھا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان بکریوں کے ساتھ دو چار کتے بھی تو ہوتے ہیں. کہاں وہ بڑا ہرڈ ہو, بڑی شیپ کا بڑا غلہ ہو, تو اس میں غلے میں کتے بھی ہوتے ہیں. کیا کتے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا کہ بکریاں ادھر ادھر پہاڑیوں میں کھیتوں میں سب پھیل جائیں تو ان کتوں کو چھوڑتے ہیں, تو ادھر ادھر سے ہر جگہ سے وہ بکریوں کو شیپ ڈاگس اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آتے ہیں. کہا اچھا بس یہی بات ہے. کیا ہے؟ کہنے لگے, فرمایا کہ بھائی ہم لوگ بھی اپنے دین سے بچھڑ کے ادھر ادھر سب پھیل گئے تھے, بہت دور نکل گئے تھے, دین پر صحیح عمل نہیں کر رہے تھے, تو اللہ پاک نے تم لوگوں کو مسلط کر دیا تاکہ ہم واپس اپنے دین کے پاس آ جائیں. بس اتنی سی بات ہے, جیسے ہی ہم اپنی جگہ پر آ گئے تو اللہ خود ہی تم سے نمٹ لیں گے اور ختم کریں گے. تو وہ چل بھی وہاں سے, اس نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے, جواب تو صحیح ہے. تو کبھی اللہ پاک دین کی طرف رجوع کرانے کے لیے بھی ایسے حالات پیدا کرتے ہیں. تو تاتاریوں نے تو اس وقت 1.8 million انسانوں کو شہید کیا تھا, تو ہوا وہ جو ہونا تھا ہوا, پھر اللہ پاک نے امت کو کھڑا کیا اور امت کو ختم کوئی نہیں کر سکا. تو ابھی بھی انشاءاللہ یہ حالات ہیں, لیکن ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ جو لوگ ان کے پیچھے شرارتیں کر رہے ہیں, ان کی جو اسکیمیں ہیں, اسکیموں میں کیا ہے, اسکیموں میں یہ ہے کہ یہ تو ابھی عراق سے شروع کیا, بغداد سے, موصل سے, اور پھر آگے گھوم کر کے ادھر آئے, اور آگے پیچھے یمن میں سارا خراب کر دیا ہے, اور دھیرے سے ان کو مکہ مدینہ پہ بھی قبضہ کرنا ہے, یا حسین کی مجلس وہاں پر بھی منعقد کرنی ہے, اور وہاں جا کر کے پورا وہ خون خرابہ وہاں بھی کرنا ہے. دعا کیجیے اللہ ان ناپاک ارادوں کو ناکام کر دے, ان کی اسکیموں کو فیل کر دے, ان کے دماغوں کو معروف کر دے, ان کو آپس میں ٹکڑا دے تاکہ وہ آگے پہنچ ہی نہ سکے, یہی ختم ہو جائے. اور ان کے پیچھے چونکہ الکفر ملت الواحدہ ہے, تو سب ملے ہوئے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, سب اکٹھے ہو گئے, کوئی انسانیت ہی نہیں ہے. ورنہ تو ان میں کسی زمانے میں ان کے بشپ اور آرچ بشپ ہوتے تھے, ان کے ربائی ہوتے تھے, وہ ان کے ہاتھ پکڑتے تھے, ظلم کرنے سے روکتے تھے. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اور کہیں پر ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستقبلون. وعلامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ قسیسین اور رہبان یہ ان کو منع کرتے تھے, ان کے جو مونکس ہوتے تھے, ان کے جو پریسٹ ہوتے تھے, ان کے جو سکالر ہوتے تھے, وہ ان کو ظلم کرنے سے روکتے تھے. تو جب تک وہ ان کو ظلم کرنے سے روکتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے, غالب رہیں گے, لیکن جب وہی مردہ دل ہو جائیں گے تو پھر خیر ختم ہو جائے گی, پھر وہ بھی باتیں بھی نہیں رہیں گی. تو ان کے اب کیوں یہ خاموش ہیں؟ بولنا چاہیے, ان کو نہیں بول رہے ہیں, کیونکہ سب ایک ملے ہوئے ہیں, اندر سے ملی بھگت ایک اسکیم چل رہی ہے, اللہ ان کی اسکیموں کو فیل کرتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ ہم لوگوں نے اس سے سبق لے کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے اپنی تہجد کو انکریز کرنا ہے, روزوں کو نفلی روزے رکھنے ہیں, سب کا خیرات خوب کرنا ہے, قرآن شریف کی تلاوت خوب کرنی ہے, ذکر کو بڑھانا ہے, درود شریف کو بڑھانا ہے, اور اللہ کے حضور میں رونا ہے, دھونا ہے, آنسو بہانا ہے. جب تھوڑے آنسو بہائیں گے, روئیں گے, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر اللہ سے مانگیں گے, تو انشاءاللہ العزیز ضرور بے ضرور اللہ پاک حالات تبدیل فرمائیں گے. یہ تو ایک جنرل حالات سے متعلق بات عرض ہوئی آپ کے سامنے. رہ گئی بات والد صاحب کی, والد صاحب پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبر میں ان کو سکون عطا فرمائے, ان کی بخشش فرمائے, اور ان کی قبر کو جہاں تک نگاہ پہنچے کشادہ کر دے, ان کی قبر میں نورانیت عطا فرمائے. آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ والد صاحب یہاں پر حفظ کلاس پڑھاتے تھے, اور والد صاحب کی زندگی بھی بڑی لمبی ہے. والد صاحب کی پیدائش 1933 میں ہے, اور پہلے والد صاحب کو ہمارے دادا جان نے حافظ بنایا, اور پھر ٹیچر بنانے کا شوق تھا اور دماغ اچھا تھا والد صاحب کا, تو آپ گجراتی کے ٹیچر بنے تھے. اگر اسکول میں گجراتی پڑھانا چاہتے تو ان کے پاس ڈگری تھی, لیکن والد صاحب تو عالم بننا چاہتے تھے, اس لیے پھر جامعہ حسینیہ میں داخل ہوئے, اور وہاں پر درجہ علمیت کے کورس سے 1960 میں, یعنی 28 سال کی عمر میں فارغ ہوئے, اور ہماری والدہ محترمہ سے نکاح ہوا. پھر 1961 میں مولانا سعید ناندیری صاحب, چونکہ ان سے گہرا تعلق تھا اور ان کے مشورے سے سب کام کرتے تھے, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم علی پور چلے جاؤ, وہاں امامت کرو. والد صاحب اپنا وطن عمر واڑہ گاؤں چھوڑ چھاڑ کے وہاں علی پور گئے, 2 سال وہاں امامت کی, بچوں کو پڑھایا, مدرسہ سنبھالا. پھر بوڑھان سے تقاضا آیا تو مولانا سعید صاحب سے مشورہ کیا, انہوں نے فرمایا بوڑھان چلے جاؤ. تو پھر والد صاحب وہاں سے استعفیٰ دے کر بوڈھان آ گئے. تقریباً 7-8 برس یہاں امامت کی. پھر یہ ہوا کہ ریونین سے کچھ مہمان بوڈھان آئے ہوئے تھے, اس کو والد صاحب کی خیرات بہت پسند آئی, تو انہوں نے وہاں کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے متولی صاحب ان سے کہا کہ بھئی یہ امام ہمیں چاہیے, ہم ان کو ریونین لے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا شوق سے لے جاؤ, ہمیں دوسرا امام مل جائے گا, امام صاحب کا بھلا ہو جائے گا. تو والد صاحب 1969 میں ریونین دے 3 سال وہاں رہے, لیکن وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا ماحول والد صاحب کو موافق نہیں پڑا, اس لیے کہ وہاں پر وہ لمبے لمبے ڈنڈے کھانے پڑتے تھے, بریڈ اور فرینچ بریڈ, اور اپنا جو روٹی ہے وہ تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتی تھی, اور بریانی اور کچوری کچری دال چاول کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور وہ بینز ہوتے تھے وہ ابال کر کھلاتے تھے. اب اکیلے والد صاحب, والدہ بھی نہیں ہے, تو ہم سب کو چھوڑ کر وہاں ہندوستان ہم تو بوڈھان سے چلے گئے تھے. پھر ہم لوگ تو عمر واڑہ اپنے گاؤں آ گئے, نانا کی یہاں ہم تو پل کر بڑے ہوئے. تو والد صاحب وہاں پر بیمار پڑ گئے, ٹی بی ہو گئی. تو پھر والد صاحب کا علاج وغیرہ ہوا, پھر کہا کہ بھائی میں تو یہاں اب نہیں رہ سکتا, میں تو جاؤں گا. حاجی یوسف راوٹ مرحوم نے بہت کہا کہ آپ ٹھہر جاؤ, لیکن پھر والد صاحب نے جب کہا کہ میرے لیے مشکل ہے اب یہاں رہنا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے حج کر کے جاؤ, اور غالباً انہوں نے والد صاحب کو حج کا ٹکٹ بنا لیا. تو والد صاحب حج میں جانے لگے. یہاں ننی ٹن میں میرے چچا رہتے تھے, تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ تم حج کر کے انڈیا نہ جاؤ, یہاں آ جاؤ, ہم تم کو انگلینڈ میں سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو والد صاحب نے کہا بہت اچھا. تو ٹکٹ ایسی بنائی کہ ریونین سے حج میں گئے 1972 میں, اور اس زمانے میں تو بہت سستے میں حج کیا تھا, شاید ہمارے حساب سے اس زمانے کے 70-80 پاؤنڈ میں حج ہو گیا تھا. والد صاحب مجھے کہتے رہتے تھے, اور کہتے تھے کہ اس زمانے میں حج تو اتنا پیارا تھا کہ ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو معلم سارے ہمارا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے لینے کے لیے, اور ہم کو چوائس ہوتا تھا کہ کس معلم کے ساتھ جانا ہے. تو چونکہ ریونین والے عموماً عبدالعزیز خوگیر کے ساتھ جاتے تھے, تو میں بھی اس قافلے کے ساتھ انہیں کے ساتھ یہاں چلا گیا. عبدالعزیز خوگیر کی ہوٹل بابی عبدالعزیز کی بالکل سامنے تھی, تو انہوں نے وہ عبدالعزیز خوگیر خود حیات تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرات یہاں ٹھہریے, یہ آپ کا کمرہ, آپ 3 دن کے لیے ہمارے مہمان, کھاؤ پیو, آپ کو کمرہ اچھا لگے ہمارا یہاں رہو, نہیں تو ان 3 دن کے دوران آپ کو کوئی دوسرے ہوٹل میں کسی دوسرے کے پاس جانا ہو تو آپ کو گنجائش ہے, اور ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا, مہمان سے کیا پیسہ لے گا. والد صاحب کہتے ہیں ہم تو وہاں رہے, کھانا پینا اتنا اچھا, کمرہ اتنا اچھا, اور ہر وقت وہ فروٹ اور ڈرنکس اور وہ بھی سب اویلیبل, تو چھوڑ کر کیوں جائیں. پیسہ تو انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں, حساب کتاب کیا ہوگا, ہوگا بعد میں جو ہوگا. والد صاحب کہتے ہیں وہاں رہے, اطمینان سے حج کیا, منا, عرفات, مزدلفہ, اور وہاں بھی اس زمانے میں فریج ہوتا تھا, اس میں ٹھنڈا ڈرنک بھی اور ایپل اور اورنج اور فروٹ بھی سب رکھا رہتا تھا. الحمدللہ اطمینان سے حج کیا, مدینہ شریف بھی انہی کے ساتھ گئے, انہی کے ہوٹل میں رہے, اور تقریباً 70-80 پاؤنڈ اس زمانے کا صرف کچھ خرچہ ہوا تھا. بہرحال جو بھی خرچہ ہوا, والد صاحب آرام سے حجوت سے فارغ ہو کے پھر یہاں آگئے ننی ٹن. ننی ٹن ہمارے تائے جان کی یہاں رہتے تھے, مولانا میاں احمد خیرگامی صاحب وہاں امام تھے. تو والد صاحب کو کبھی کبھی نماز پڑھانے کو کہتے تھے, حافظ پٹیل صاحب تشریف لے گئے ہوئے تھے وہاں. حافظ صاحب نے دیکھا والد صاحب کو تو کہا کہ ماشاء اللہ آپ کی قرآت اچھی ہے, میرے ساتھ جوس بڑی چلو. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے, یہاں پر لے آئے. تو یہاں پر ساتھیوں سے کہا, اس وقت آلریڈی 2 امام تھے, ایک حافظ پٹیل صاحب اور مولانا یعقوب صاحب, اللہ آپ کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے, دو تو چل دیے, والد صاحب بھی, حافظ صاحب بھی, مولانا یعقوب صاحب رہ گئے ہیں, اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, عافیت نصیب فرمائے, حفاظت فرمائے. تو کمیٹی کے دوست احباب نے کہا مولوی صاحب 3 دن اماموں کا پگار کہاں سے لیں گے. حافظ پٹیل صاحب نے کہا میرا پگار کٹ کر کے دیجیے, یہ قربانی تھی حافظ صاحب کی. والد صاحب ٹھہر گئے. اب حافظ صاحب تو زیادہ تر جماعتوں میں ہیں اور اس طرف توجہ رہتی تھی, مولانا یعقوب صاحب بھی اس زمانے میں ماشاء اللہ بہت جوش خروش سے جماعت میں جاتے تھے, تو وہ امامت کی تقریباً ساری ذمہ داری والد صاحب کے سر پر, جمعہ بھی, خطبے بھی, اور یہ بھی سب. والد صاحب بہت اہتمام سے, پہلے سے طبیعت میں بہت صفائی تھی, سیول گرو میں اوپر وہ چھوٹا سا کمرہ تھا ان کا, تو اس کمرے میں رہتے تھے, اور وہیں پر ہمارے حافظ صاحب کے یہاں سے تو صبح میں ناشتہ جایا کرتا تھا, حاجی علی بھائی سپونی مرحوم کے یہاں سے کھانا آ جاتا تھا دوپہر شام کا, اور بھی دوسرے دوست احباب, آپ سب لوگوں نے بہت خدمت کی ہے, آپ سب کا شکریہ. جماعتیں آ جاتی تھی تو جماعت کے ساتھ کام چلتا تھا. 3 سال تقریباً والد صاحب نے اس طرح گزارے, 72 سے لے کر 75. ہم لوگ تو 75 اکتوبر 75 میں یہاں آئے ہیں, تو اس وقت والد صاحب وہاں رہے تو اکیلے ہوتے تھے. ونٹر میں تو والد صاحب بہت سویرے اٹھ جاتے تھے, تہجد کے بہت پابند تھے, تہجد میں اٹھ کر کے تلاوت اور اس کے بعد حزب العظم کی بہت پابندی تھی. اور ایک دفعہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ اٹھا تہجد میں اور وضو وضو کر کے اوپر آیا, اکیلا تھا, تو اس زمانے میں وہ ریڈ بار والا ہیٹر تھا, تو اس کا پلگ لگا کے سوئچ جو لگے ہی نہ پتہ نہیں میرے ہاتھ میں کرنٹ لگے, کرنٹ لگا تو دھاڑ دے گی گرا. وہ اللہ کا کرنا کہ میرا ہاتھ جو ہے کسی لکڑی کے اوپر گرا تو اس کی وجہ سے وہ کرنٹ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا, ورنہ تو مسجد میں کوئی نہیں تھا, وہی ختم ہو جاتا. تو یہ تنہائی والی زندگی بھی کچھ عجیب سی زندگی ہے, اور یہ بہت مشکل زندگی ہے, لیکن والد صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے 69 سے لے کر 75 تک اس طرح اکیلے میں تنہائی کی زندگی گزاری, دین کی خدمت کی خاطر. 75 میں پھر ہم لوگوں کا یہاں آنا ہوا. تو پھر بہرحال میں بھی آپ کے بیچ میں ہی بڑا ہوا, اور میرے بہت سے دوست احباب بھی یہاں ہیں, ہمارے ساتھ حفظ بھی کیا ہے, والد صاحب کے پاس بہت لوگوں نے حفظ بھی کیا ہے. اس وقت تو والد صاحب کے یہاں ماشاء اللہ بھی چلتا تھا, چول مہیلم بھی بہت ملتا تھا, ہم نے بھی بہت کھایا ہے وہ چول مہیلم. تو مولانا بلال صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بچوں کو مارنے کا نہیں, ورنہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے, پھر بڑے بڑے ہو کر ان کو جنون ہو جاتا ہے. ہم نے تو بہت مار کھایا, ہم کو تو کوئی دماغ خراب نہیں ہوا, ہم کو کوئی جنون ونون نہیں ہوا. تو یہ کام آپ کی باتیں ہیں جی, ورنہ اس وقت جو ہے اس سے فائدہ ہوتا تھا, چلتی تھی یہ چیزیں. اس وقت اسکولوں میں بھی یہ چیزیں چلتی تھی, اسکول میں بھی کین ہوتے تھے اور سلیپر ہوتے تھے. تو یہ بہرحال وہ زمانہ بدلتا ہے تو چیزیں بدلتی ہیں. اللہ پاک نے والد صاحب کے ہاتھ بہت ماشاء اللہ حفاظ, بہت سی آفائیں بھی حافظہ ہوں گی, حضرت قبیر صاحب کی صاحبزادی فاطمہ آفا, اور یہ ہماری سیدہ وارثی والد صاحب کے پاس حافظہ ہوئی ہیں, اور ہمارے دوست احباب یہ سب حفظ کیا والد صاحب کے پاس الحمدللہ, تقریباً 100 سے اوپر حافظ تو ہوئے ہوں گے والد صاحب کے پاس. پھر سمجھئے کہ 1987 تک والد صاحب یہاں رہے 15 سال. اس کے بعد والد صاحب یہاں سے بورڈر آ گئے. اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ ان کا سانس بہت پھولنے لگا تھا, وہ ان کی قرات کا ایک خاص لہجہ تھا, اس لہجے میں ذرا سانس کھینچنا پڑتا تھا تو کبھی کبھی بیچ میں اٹک جاتے تھے, رک جاتے تھے, تھوڑی دیر ان کو رک کر پھر آگے بڑھنا پڑتا. مجھے بھی یاد ہے فجر میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا, وہ الفجر والیالی عشری والشفع والوتر واللیل اذا یسری هل فی ذلک قسم لذی حجر, ان کا خاص لہجہ تھا, اسے پڑھتے تھے تو کبھی کبھی وہ بیچ میں رک جاتے تھے پھر آگے چلتے تھے. تو اس میں کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. اور پھر کچھ بات یہ بھی تھی کہ میں بھی اب بڑا ہو گیا تھا, میری شادی ہو گئی تھی, اور میں دارال میں مدرس تھا, میرا رہنا بولٹن میں تھا. تو والد صاحب اس وجہ سے بھی, ہماری وجہ سے بھی کہ وہاں چلے جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے بچے ہیں, تھوڑا سہارا بھی رہے گا, اور بھی تو اس لیے والد صاحب وہاں آ گئے. وہاں آ کر کے کچھ چند مہینے تو اکیلے میرے ساتھ, میرے گھر کے بازو میں ایک چھوٹا گھر تھا وہ لے لیا, وہاں رہے. پھر جو ہے کچھ مدت بعد دکان ایک مل گئی, وہ کر لی. لیکن جب وہاں تھے والد صاحب تو ڈیوز بری کو بہت یاد کرتے تھے, سیول ٹاؤن ان کو بہت یاد آتا تھا, آپ کی محبتیں بہت یاد آتی تھی. کہتے تھے یار میں یہاں کہاں ہے یار, وہیں پڑھا رہتا تو اچھا ہوتا. افسوس کرتے تھے, سچ مچ دل سے افسوس کرتے تھے کہ وہاں اتنا اچھا رہا, اتنی محبتیں تھیں, اور یہاں کہاں, چلو ایک فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا. ورنہ اس وقت بہت سے لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ آپ مت جاؤ یہیں رہو, مگر والد صاحب کے ذہن پر ایک بات آ گئی کہ وہ ڈٹے رہے. پھر اللہ پاک نے دھیرے دھیرے دل لگا دیا, تو اس کے بعد وہاں رہے. اب ہمارے بھائی بہن سب بڑے ہو گئے, سب کی شادیاں بھی ہو گئی, سب عالم بن گئے, عالمہ بن گئے, الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اس درمیان والد صاحب کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا, الحمدللہ روزانہ صبح کو اٹھ کر قرآن شریف پڑھنا, کم سے کم 5-7 سپارے تو روز پڑھ لیتے, اور الحزب العظم کے تو بہت پابند تھے اور زور زور سے حزب العظم پڑھتے تھے, تو ہم کو بھی وہ سیکھنے کو ملے. مجھے کبھی کہتے بھی تھے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ تجھے حزب العظم حفظ کرا دو, حفظ حافظ ہو جانا چاہیے, حزب العظم کی بھی حافظ ہو جانا چاہیے. لیکن اب تو حزب العظم کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے, جوان نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ مسنون دعاؤں کا بہت اچھا مجموعہ ہے, اور اس کی 7 منزلیں ہیں, اور ہر روز کی ایک ایک منزل ہے, اس میں پڑھنا چاہیے. والد صاحب کی عادت یہ تھی کہ تہجد کے ٹائم حزب العظم پڑھتے تھے, پھر فجر میں آتے تو فجر بعد جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہر روز کی جو منزل پڑھ کر آئے ہیں اس میں سے جو جو دعائیں یاد ہوتی وہ پڑھتے تھے, تاکہ وہ مجمع کو بھی روزانہ وہ حزب العظم کی 7 دن کی دعائیں سننے کو ملے اور وہ بھی آمین آمین کہنے تو ان دعاؤں میں شامل ہو جائے گا. مجھے انہوں نے خود کہا تھا کہ اس طرح میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو دعائیں حزب العظم میں پڑھ کر جاؤں فجر بعد نماز کی دعاؤں میں وہی دعائیں مانگوں تاکہ مجمع کو بھی وہ دعائیں نصیب ہو جائیں. اس کے علاوہ جمعہ کا اہتمام تو جیسا یہاں تھا ویسا سیم وہیں بھی تھا کہ وہ جمعہ کے دن تو ایک اسپیشل دن ہوتا تھا ان کے لیے, یعنی ناخن تراشنا, چہرہ بنانا اور پھر اخیر ٹائم پر غسل کر کے پھر مسجد جانا. تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ غسل سے جمعہ پڑھیں. تو سب کچھ تیاری, ابھی بیمار ہوئے تھے اس کے بعد بھی بالکل اخیر میں جاتے تھے, بہت پانی بہت بہاتے تھے. میں تو کبھی کہتا بھی نہیں تھا باپ بہت فضول خرچی کرتے ہو, پانی بہت ویسٹ کرتے ہو. لیکن وہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو ایک وہم کی ذرا تکلیف سی ہو جاتی ہے تو وہ دھوتا ہی جاتا ہے. اور پہلے سے صفائی بہت تھی تو سب کچھ صاف ستھرا رہنا پسند کرتے تھے. ان کی ایک ایک چیز جو ہے سب ترتیب سے رکھی رہتی تھی اور وہ چیز وہیں پر مل جاتی تھی. اللہ پاک نے کچھ سلیقہ دیا تھا ان کا, قرآن پاک جس قرآن میں وہ حافظ ہوئے تھے وہی قرآن ابھی تک محفوظ ہے. وہی علی پور لے گئے, وہی بوڈان لے گئے, وہی ریونین لے گئے, وہی ڈیزبری لائے, وہی بولٹر, اس کے ورق بھی اب پھٹ گئے ہیں. وہ 15 لائن والا بڑا قرآن ہے تو اسی میں پڑھتے تھے اور وہ ہمیشہ وہ محفوظ رہا الحمد للہ. اسی طرح سے ان کی عادت تھی, وہ ایک ڈبا ہوتا تھا تو اس میں وہ حجامت کا سارا سامان, جو حدیث میں ہے نا سنت کہ حضور کے پاس ایک ڈبا ہوتا تھا اس میں قینچی پڑی رہتی تھی, آئینہ پڑا رہتا تھا, کنگھی پڑی رہتی تھی, سرما پڑا رہتا تھا. تو وہ ایک ڈبا ہے وہ بہت پہلے سے قرآن حدیث بلی جب تک وہ ڈبا محفوظ ہے تو اس میں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو جمعہ کو وہی چیز, وہ آئینہ جو ہے وہ پتہ نہیں وہ 70s کا وہی آئینہ اب تک محفوظ ہے. تو یہ سمجھیے کہ اپنی ترتیب سے نظام سے سب کام کرنا اور جمعہ کا خاص اہتمام. اور یہاں پر تو آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پرانے سہل گروہ میں جمعہ کے روز اول تو اچھی طرح سے تیار ہو کر کے آنا, پھر بیان کرنا, پھر خطبہ دینا, نماز پڑھانا, پھر نماز کے بعد بہت دیر سے مسجد سے نکلتے تھے, اے تقریباً مسجد خالی ہو جائے پھر نکلتے تھے. میں نے دیکھا پوچھا کہ بابا جی آپ ایسی بڑی وار کیوں لگا رہے ہو, اتنی دیر کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں جمعہ کے بعد جو 4 سنت تھے اس میں سورہ کہف پڑھتا ہوں. تو یہ عادت تھی کہ سورہ کہف اس وقت پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ نماز میں قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے تو وہ نصیب ہو جائے. تو یہ عادت تھی. تو حدیث, چونکہ جب انسان جمعہ کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کو نوازتے ہیں. اللہ پاک نے انتقال بھی موت بھی جمعہ کے روز تحجد کے لیے, یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا احسان ہے. کسی کا کیا نیک عمل اللہ کو پسند آ جائے یہ ہم کو پتا نہیں ہے. ہمارے مولانا عمران داجی صاحب دیکھیے نا جمعہ کے روز مسجد میں جمعہ کا انتظار کرتے ہوئے سنت پڑھنے کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے. اور عادت تھی کہ جمعہ کے روز کبھی کبھی پگڑی پہنتے تھے تو اس دن پگڑی پہن کر آئے ہوئے تھے. حالانکہ عام طور پر مولانا عمران صاحب پگڑی نہیں پہنتے تھے لیکن اس جمعہ کو پہنتے تھے, اس جمعہ کو پگڑی پہن کر آئے تھے. تو یہ جب انسان جمعہ کا اہتمام کرتا ہے, ہمارے یہاں بھی بمبے جیولر والے تھے ہاشم بھائی, بہت اچھے تھے, عمرے میں بہت جاتے تھے, سب کا خیرات بہت کرتے تھے, چندہ والوں کی بہت مدد کرتے تھے. چندہ والوں کی تو آپ لوگ بھی بہت مدد کرتے تھے. والد صاحب کہا کرتے تھے رمضان آتا تو والد صاحب کے پاس 4 رسید بک ہوتی تھی تو دوست احباب والد صاحب کو پیسے دے دیتے تھے, مولانا صاحب یہ 100 پاؤنڈ ہیں, تو والد صاحب پھر اس کو 4 مدرسوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. ایک تو اپنی مادر علمی جامعہ حسینیہ اور دوسرا دارالیتامہ بھروچ اور تیسرا تجوید القرآن دلی اور چوتھا دارالعلوم بری, یہ 4 رسید بک اپنے پاس منگوا کر رکھ لیتے تھے. پھر کوئی 100 پاؤنڈ دے تو 25 اس میں 25 اس میں 25 اس میں 25 اس میں. رمضان پورا ہو جائے, عید ہو جائے تو اس کے بعد ایک ایک بھائی کا حساب کر کے جس مدرسے کا جتنا حساب ہے اس کو ادھر بھیج دیتے تھے. تو آج بھی وہ تجوید القرآن والے والد صاحب کو یاد کرتے ہیں. دارالیتامہ والے مولوی اویس آتے ہیں تو ہمیشہ والد صاحب کو ملنے کے لیے آتے تھے, اور والد صاحب بھی انڈیا جاتے تو دارالیتامہ ضرور جاتے تھے. وہاں پر مولانا عبدالصمد صاحب مرحوم کی قبر پر بھی حاضری دیتے تھے, مدرسے میں بھی جاتے تھے. تو یہ سمجھیے کہ چندے کے سلسلے میں امداد وغیرہ ہاشم بھائی بھی بہت مدد کرتے تھے. تو جمعہ کے روز غسل وسل کر کے ریڈی ہو کر کے ہماری الرحمن مسجد میں آئے, اور ابھی 2-4 آدمی ہی تھے, بہت سویرے آ گئے تھے. تو مسجد میں جہاں جوتے نکالتے ہوئے تو کسی کو سلام کیا, سلام کر کے پھر مسجد میں داخل ہوئے بھی تو اندر داخل ہی ہوئے تھے, آگے صف میں پہنچے کہ دھڑام سے گرے اور وہیں انتقال کر گئے. یہ کیوں کہ جمعہ کا اہتمام جب ہوتا ہے تو اللہ پاک نصیب کرتے ہیں. میرا وہاں اوہایو جانا ہوا تھا یو ایس اے, وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, پلاسٹک سرجن تھے, بہترین پلاسٹک سرجن تھے. دور دور سے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ ان کے پاس پلاسٹک سرجری کے لیے آتے تھے. مسجد کے پریزیڈنٹ تھے, بہت اونچا تنخواہ بھی بہت اونچی, لیکن اتنے متوازے اور ہمبل تھے کہ انہوں نے ہاسپٹل میں کیا رکھا تھا کہ فرائیڈے کو 11 بجے کے بعد میں کام نہیں کرتا, میں 11 بجے چلا جاؤں, 11 بجے سیدھے مسجد دوڑتے, مسجد میں آ کے پوری مسجد کو خود سویپ کرتے, اس کے بعد ٹوائلٹ صاف کرتے, واش روم صاف کرتے, اس کے بعد شاور لیتے اور اپنا جبا وبا وہاں رکھا ہوا تھا وہ جبا ٹوپی پہنتے, اس کے بعد قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جاتے, پھر جب وقت ہو تو امام صاحب آتے اور بیان بیان ہوتا سنتے, جمعہ پڑھتے, جمعہ پڑھ کر گھر گئے, گھر جا کر سیدھے دو چار لقمے کھائے اور کھا کر کے پھر کام پر چلے جاتے تھے. اللہ پاک نے ان کو موت بھی جمعہ کے روز مسجد میں جمعہ کا انتظار کرتے ہوئے دیا, وہ اس طرح کہ وہ حسب معمول جمعہ کے روز وہاں سے جلدی نکلے اور آ کر کے پوری مسجد سویپ کی اور اس کے بعد ٹوائلٹ صاف کی, واش روم صاف کیا, غسل خانہ صاف کیا اور اپنا جبا وبا شاور لے کر جبا وبا پہن کے یہاں آ کے وہ سورہ کہف پڑھنے کے لیے بیٹھے کہ ایک دم سے, چونکہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ تھے, شوگر کے پیشنٹ تھے, تو وہ شوگر ڈاؤن ہو گئی بھاگ دوڑ کی وجہ سے, تو گر گئے اور گر کر ڈائبیٹک پیشنٹ گر جائے تو اس کو تو فوراً سویپ دینا ضروری ہے ورنہ وہ کوما میں چلا جاتا ہے. تو ان کا یہی ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے, مسجد میں تھا نہیں, اکیلے تھے, تو اب وہ مسجد میں جہاں تک آئے لوگ اتنے میں تو بےچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جب انسان یہ جمعہ کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت جلال بھی پھر اس کو نوازتے ہیں. میں نے ایک کتاب ہے فرائض القصص, اس میں پڑھا کہ ایک جگہ ایک جوان لڑکا تھا نجاری کارپینٹر کا, تو اس کی ورک شاپ مسجد کے سامنے تھی, اس کی عادت رہی کہ وہ روزانہ چاشت کے وقت اپنا ورک شاپ بند کر کے مسجد میں جاتا, وضو کر کے چاشت کی نماز پڑھتا اور چاشت کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر پھر واپس جاتا اور اپنی ورک شاپ میں کام کرتا, پھر جب ظہر کا ٹائم ہو تو ظہر کے لیے آتا. چاشت کا وقت 11:30 کے آس پاس, 10:30 کے درمیان. اب ایک مرتبہ وہ ایسے ہی آیا اپنی ورک شاپ چھوڑ کر چاشت کی نماز کے وضو کر کے چاشت کی نماز کے لیے کھڑا ہوا, بھی کال باندھا تھا کہ ملک الموت شریف لے آئے اور کھڑے کھڑے ہی اس کی روح کھینچ لی اور گرا وہیں پر. اب وہ اس کے ہاتھ چونکہ وہ بندے ہوئے تھے تو بندے کے بندے رہ گئے. جتنی دیر میں زہر کے وقت لوگ آئیں اور اس کو اٹھائیں وہاں تک تو باڈی سوکھ گئی تھی, اس کے ہاتھ ویسے کے ویسے بندے کے بندے ہی رہے, چھوڑنا چاہ تو نہیں چھوٹے, تو اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی گیا ہاتھ بندے ہوئے. تو یہ جب انسان جانا تو ہے ہی ہے ایک دن اللہ کے یہاں, لیکن اللہ ہمیں اچھا وقت نصیب کرے, اچھی جگہ نصیب کرے, اچھے نماز پڑھنے والے نصیب کرے, اچھا دفن نصیب کرے, یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر. اللہ پاک والد صاحب کے اوپر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے. الحمدللہ وہاں پر بھی اپنے معاملات وغیرہ تو جاری رکھتے تھے اور معاملات میں آنیسٹی بہت تھی, دکان میں بھی اور حساب کتاب میں. ہم لوگ بولتے ہیں نا, والد صاحب ہمیشہ بولا کرتے تھے, حساب کوڑی نے بخشش لاکھ نہیں, حساب ایک ایک پینس کا کرنے کا بخشش ہے لاکھ کی. ہم اس کا میننگ یہ لیتے ہیں کہ اپنا حساب پورا لینے کا, لیکن والد صاحب اس کا مطلب یہ کہ اپنا حساب پورا دینے کا, کہ اپنے ذمے جو ہو وہ پورا حساب ادا کرنے کا, کہ اپنے ذمے کچھ رہے نہیں, کوئی باقی نہ رہے, ہر ایک کا حق ادا ہو جانا چاہیے. کوئی ایسے کہیں پر لے جائے یا کوئی ایسا احسان بھی کرے اور اس کا پیٹرول کا کچھ خرچہ ہو, کچھ ہو, تو والد صاحب دیتے تھے اس کو. وہ کہ نہیں نہیں مول صاحب لے لو تمہارا پیسہ ہے, نہیں مول صاحب نہیں تو لے لو حق ہے تمہارا, دیتے تھے کسی طرح پکڑاتے. تو حساب جو ہے وہ پورا پورا دینے. ہمارے حضرت مولانا اسد مطالعہ صاحب دامت برکات مدف یوزو اللہ مرادی ان کے والد ماجد بھی چھوٹی سی دکان کرتے تھے, ان کا نام تھا سلیمان. تو وہ سورت مال خریدنے جاتے تھے تو سورت والے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے, کہتے سلیمان سیٹھ آ گئے, سلیمان سیٹھ آ گئے, سلیمان سیٹھ آ گئے. تو وہاں بڑے تھی میں وہ گورا موٹا نے بیان کیا کہ یہ جب دکان میں ہول سیلر سے سامان لیتے تھے تو حساب پورا کرتے, پھر روپیہ اور اس پر پیسہ جو آئے تو وہ پیسہ پہلے دیتے تھے اور روپیہ بعد میں دیتے تھے. وہ دکان والا کہتا کہ نہیں یہ پیسہ رہنے دو, آپ کو معاف ہے صرف روپیہ دے دو. وہ کہتے ہیں نہیں, یہی جو تمہاری پروفٹ ہے, یہ پہلے پیسہ لو پھر آگے روپیہ لو. تو اپنا حساب جو اپنے ذمے دینے کا ہو وہ پورا پورا دینے کا. تو یہ امانت داری کہلاتی ہے کہ کسی کے حساب میں کوئی کمی نہ رہے, پورا حساب جو ہے اس کا ادا ہو جائے, کوشش یہی رہتی تھی. اور الحمدللہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, ابھی بھی انتقال ہوا تو کہتے ہیں ہاں ان کی دکان پر یہ اور وہ فلاں, اس طرح سے اچھے حالات سے یاد کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ چیز ہے بہرحال اللہ پاک نے برکت بھی دی, والد صاحب بہت مدد بھی کرتے تھے اپنے گاؤں میں, اپنی ہماری پھوپھیوں کا, پھوپھی کے بچوں کا, کسی کو رکشا لے دیا, کسی کا قرض بھر دیا, کسی کا کوئی آپریشن تھا اس کا سارا خرچہ دے دیا. تو اپنے یہ معاملات تو ہوتے تھے, صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ بھی سمجھئے کہ حساب کر کے نکالا کرتے تھے. اللہ رب العزت والجلال نے جو توفیق دی عمل کیا, اب ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ اس سے ہم جو سبق لے سکتے ہیں وہ سبق لیں اور اس کے طریقے پر عمل کریں. اور جیسے حدیث میں ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ, کہ ان کے انتقال پر جو اجر و ثواب آپ نے ہمیں دینا ہے صبر کے ذریعے اس سے ہمیں محروم نہ کیجئے, تو ثواب ہم کو دیجئے, کہیں ہم شکوا شکایت کر کے اس ثواب کو ویسٹ نہ کریں. اور ولا تفتنا بعدہ, اور یہ تو چلے گئے اب ان کے بعد ہم کو فتنے میں مبتلا نہ کیجئے, ہم کو بھی صحیح راستے پر چلائیے تاکہ ہم کہیں فتنے میں پڑ کر کے راستے سے بھٹک نہ جائیں, کہیں الٹی چال نہ چلنے لگے, کہیں غلط جگہ پہ نہ پہنچ جائیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال یہ چند باتیں ذہن میں آئیں, اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس کو ہمارے دل میں بٹھائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پوری امت پر رحم فرمائے, پوری انسانیت پر رحم فرمائے, اور پوری انسانیت کو ظلم اور ستم کے شکنجہ سے نجات عطا فرمائے. اب حضرت مولانا سے میں درخواست کروں گا دعا.
میں مولانا کا پوری نزدیک مدرسے تمیز کی طرف سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تندرستی کا کل زندگی میں ان کو برکت و سنائے, اور ان کے سفر کو اللہ تعالیٰ سب قبول جیسے نوازے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بیت کو عام فرمائے. واقعی مولانا کے وقت صاحب اللہ نے بڑی زبردست خدمت کی, اور آخر ان کے لیے بہت سارے ماشاء اللہ صدقہ جاریہ ہے, اور پھر مولانا بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے ان شاء اللہ ہمیشہ کے لیے. بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بال بال مفرت فرمائے, مقام نصیب فرمائے, اور جو رحمتیں اور جو برکتیں والد صاحب کی موجودگی میں اولاد کے اوپر اترتی تھی, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے اوپر ان کی ساری اولاد پر وہ رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ باقی رکھیں. اور الحمدللہ یہ حافظ جاوید صاحب نے ان کے والد صاحب کے انتقال کے دو دن پہلے حافظ جاوید صاحب نے مجھے کہا تھا کہ الحمدللہ مصطفی علیہ صاحب نے دعوت قبول کی ہے یہاں بیان کرنے کی سنڈے کو, تو خاص باقی ہیں تو ان کے والد صاحب کو ضرور لانا ہے, یہ کہا تھا.
اچھا
جی جی, اسی کے حالت ان کے والد صاحب کو لانا ہو, اللہ کو اور منظور ہوں ان شاء اللہ. ابھی مولانا جو صدر جو آنے والے تھے ابھی اس جگہ پر میرے خیال سے فیبروری کے,
ہاں
فیبروری میں لاہور کی ہے ان شاء
اللہ.
اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ بڑی قیمتی باتیں مولانا بیٹھ رہا ہے, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور خاص کر کے جو حالات کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی طرف ہم پوری توجہ کے ساتھ ان شاء اللہ عمل کریں گے.
سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد كله, ولك الشكر كله, ولك الملك كله, بيدك الخير كله, واليك يرجع الامر كله, لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة, كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى, كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا, وانصرنا على القوم الكافرين, وانصرنا على القوم الظالمين, وانصرنا على القوم المنافقين, وانصرنا على القوم الحاسدين الشامتين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم, وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المقصورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدهم بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وثبتهم على ملة رسولك، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المضطهدين المظلومين في الشام وفي جميع البلاد يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ومساجدهم ومدارسهم ومراكزهم وشيوخهم وصبيانهم ونساءهم وشبانهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من جميع الجهاد يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين، فإنهم قد طغوا وبغوا وعتوا عتوا كبيرا. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم أوقد فيما بينهم الحروب التي لا تنقطع أبدا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا شر الأعداء بما شئت يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين من ذهل بك كل حاجة، يا أرحم الراحمين معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے، یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے. یا اللہ گھروں پر ہماری ماں اور بہنوں کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ اس بستی کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمائیے، صراط مستقیم اور استقامت عطا فرمائیے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے، ذکر کی لذت نصیب فرمائیے، آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے، آپ کی ذات پر صحیح توکل نصیب فرمائیے، صبر اور رضا والی کیفیت نصیب فرمائیے، پوری امت کو صبر اور رضا اور تسلیم کا مجسم پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی تقدیر پر راضی اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی ذات کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور تقدیر میں جو کچھ ہو اس کو ہمارے لیے خیر اور رحمت کا سبب بنائیے، اللہ عذاب اور نقمت کے سبب بننے سے حفاظت فرمائیے، اللہ پوری امت پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، دشمنوں سے انتقام لیجیے، دشمنوں کے حق میں ہدایت ہے تو نصیب فرمائیے، اگر ہدایت نہیں ہے تو چن چن کر ان کا خاتمہ فرمائیے، ان کے شر سے بچائیے، ان کے ظلم اور ستم سے بچائیے، پوری دنیا میں ظلم اور ستم کا خاتمہ فرمائیے، اور پوری دنیا میں امن اور چین اور سکون والی فضا قائم فرمائیے. اللہ پوری امت پر رحم فرمائیے، خاص طور پر اہل شام پر رحم فرمائیے. اللہ نے شام پر رحم فرمائے، اللہ نے شام پر رحم فرمائیے، ان کی قربانی کو قبول فرمائے، پوری امت کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اللہ ان کی استقامت کو ہم داد دیتے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے جو بھائی بہن شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجے بلند فرمائیے، جو پیچھے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، جو زخمی ہیں ان کے لیے علاج معالجے کے اسباب مہیا فرمائیے، جو بھوکے پیاسے ہیں ان کے لیے دانا پانی نصیب فرمائیے، جو سردی میں تھرتھر رہے ہیں ان کے لیے اچھا شیلٹر نصیب فرمائیے، جو دنیا بھر میں ریفیوجی پھیل گئے ہیں اللہ ان بیچاروں پر رحم فرمائیے، اللہ ان بیچاروں پر رحم فرمائیے، اللہ ان بیچاروں پر رحم فرمائیے، در بدر مارے مارے پھرے جا رہے ہیں، بیچاروں کے لیے اچھے اسباب مہیا، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کے دین کی حفاظت فرمائیے، انہیں استقامت عطا فرمائیے، اور اللہ دشمنوں کی شرارتوں سے اور تدبیروں ترکیبوں سے ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ پوری امت پر رحم فرمائیے اور امت کے لیے خیر اور برکت کے فیصلے فرمائیے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، خاص طور پر حضرت والد صاحب کی مغفرت فرمائیے، اللہ بھائی جنید جمشید کی مغفرت فرمائیے، ان کے گھر والوں کی مغفرت فرمائیے، ان کے ساتھ ٹرین میں جو شہید ہوئے ان سب کی مغفرت فرمائیے، اللہ سب کو غریق رحمت فرمائیے، درجات بلند فرمائیے، میں اونچا مقام نصیب فرمائیے، اور امت کے جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، ہمارا بھی جب آخری وقت آئے تو کلمہ ایمان والی اچھی موت نصیب فرمائیے، بری موت سے حفاظت فرمائیے، اللہ موت کے بعد والی زندگی بھی آسان فرمائیے، قبر کی زندگی بھی آسان فرمائیے، حشر کا دن بھی آسان فرمائیے، جنت الفردوس نصیب فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ہر خیر اور برکت سے مالا مال فرمائیے، ہر شر اور برائی سے حفاظت فرمائیے، ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائیے، جنہوں نے محبت یہاں بیٹھ کر حصہ لیا سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، جنہوں نے انتظام کیا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، اس مسجد کی، مدرسے کی، انتظامیہ کمیٹی کی، کمیونٹی کی، سب کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ اس مسجد مدرسے کو پورے علاقے والوں کے لیے خیر اور برکت، رشد اور ہدایت کا مرکز بنائیے، اور یہاں سے ہدایت پھیلنے کے فیصلے فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. انا ذكرنا الدنيا ولسه اخري عمل جو ہے سورہ یاسین سننا، ہمارے بھائی کی چھوٹی بچی ہے اس نے موبائل فون میں وہ سورہ یاسین اردو ترجمے کے ساتھ رکھ دیا، وہ پوری یاسین ترجمہ کے ساتھ سنی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، یہ ان کے کان میں آخری لفظ کہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا، یہ رات کو 10 بجے کا ٹائم تھا، بس یہ یاسین پوری ہوئی اور فوراً وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ چونکہ آخر میں طبیعت بہت بے چین رہتی تو پاس وقت ہوا بول نہیں پاتے تھے، تو یوں کر کے کھڑے ہوئے، تو والدہ سمجھ گئی تو فوراً کو اسٹیجے میں جانا ہے، تو وہ اٹھے، ابھی تو 5-7 قدم چلے تھے کہ وہ ایک چپل پہنا اور دوسرا پہننے گئے، تو اس نے میں پاؤں لڑکا لیا اور گری، تو سر جو ہے کسی چیز سے لگا تو اس نے ہینڈ لگا، اس کے بعد تو ہوش میں آئے، سب سے پہلے والدہ کر رہی تھی، میرا بھائی بھی دوسری مجلس میں گیا اور میں بھی، تو میں فوراً وہاں سے لوٹ کر کے آیا، تو میں ہی پہلا پہنچا، تو میں نے پھر والد صاحب کو اٹھا کر کے کمرے میں لایا، پھر تکیے کے اوپر سر رکھا، لیکن وہ بے ہوش تھے، ایمبولینس کو فون کر دی، وہ آئے انہوں نے چیک کیا تو بلڈ پریشر 215 تھا، اور الٹی ہوئی، ایک دفعہ ہوئی، پھر دو دفعہ ہوئی، تو انہوں نے کہا گولڈن ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، ہوپ ہاسپٹل مینچسٹر لے جاتے ہیں، تو وہاں نیورو سرجن ہیں تو وہ چیک کریں گے، وہاں جا کر کے انہوں نے جاتے ہی وہ سرجن نے وہ سب چیک کیا، سی ٹی اسکین کیا، بتا دیا کہ بھائی تو اندر درد پھٹ گئی ہے اور خون پھیل گیا ہے اور بہت اسپیڈ میں پھیل رہا ہے، تو بچنا مشکل ہے، اور پھر اسی میں انتقال ہو گیا، تو آخری عمل ان کا یاسین شریف ترجمہ کے ساتھ سننا، اور وہی وہ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہوں گے، وہی عمل اور